بی بی سی لندن سے اردو نشریات میں سیر بین سننے والوں کو کاشف قمر کا سلام پہنچے۔
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک منتخب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ مسلسل پانچواں بجٹ پیش کر رہے ہیں۔
پاکستان میں اگلے سال مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا، عام انتخابات سے پہلے اس ممکنہ آخری بجٹ میں عوام کے لیے کیا کچھ ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تفصیل سیربین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں مالی سال 2017-18 کے لیے وفاقی بجٹ آج پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپوزیشن کے اراکین نے احتجاج کیا۔ بجٹ میں ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے 10 کھرب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی قومی پیداوار میں اضافے کا ہدف 6% رکھا گیا ہے، جبکہ ملک میں توانائی کے متعلق وزیر خزانہ کا کہنا تھا،
حکومت لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ ان تک محنت کر رہی ہے، وزیر نواز شریف خود اس کی سپرویژن کر رہے ہیں۔ ہم نے 2018 تک جو 10,000 میگا واٹ کی اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی، اور اس کے بعد 2018 کے بعد 15,000 میگا واٹ کے منصوبوں پر عمل درآمد مختلف سٹیجز پر ہو رہا ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ملک وہ تھا جو 1200 میگا واٹ سرپلس تھا 1999 کے کو کے وقت، اور یہ 5,000 سے 6,000 ڈیفیسٹ ہو گیا، اور اس میں 14 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ اگلے سال یہ لوڈ شیڈنگ ہسٹری ہوگی۔
وفاقی بجٹ کے لیے اس سال 920 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 79 ارب روپے زیادہ ہے۔ مصر کے سرکاری میڈیا کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے قبطی مسیحیوں کو لے کر جانے والی ایک بس پر فائرنگ کر کے کم از کم 26 افراد کو ہلاک اور 25 کو زخمی کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔
مصری میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ دارالحکومت قاہرہ سے 220 کلومیٹر دور منہا صوبے میں اس وقت پیش آیا جب بس قبطی مسیحیوں کو لے کر سینٹ سیموئل کی خانقاہ کی جانب جا رہی تھی۔ واضح رہے کہ مصر میں حالیہ مہینوں کے دوران خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے قبطی مسیحیوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ رواں سال 9 اپریل کو مصر میں 2 گرجا گھروں کو خودکش دھماکوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں کم سے کم 46 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان حملوں کے بعد مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی۔
بنگلہ دیش میں اعلیٰ ترین عدالت کے باہر سے متنازع عدل کا مجسمہ ہٹانے کے واقعے پر پرتشدد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ انصاف کی علامت عورت کا مجسمہ ہٹانے کے لیے مذہبی گروہوں کی جانب سے دباؤ تھا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں ثنا گلزار۔
مجسمے کو سخت گیر مذہبی گروہوں کی جانب سے غیر اسلامی قرار دیا گیا تھا، اور اس کے ہٹائے جانے کے واقعے کو ان کی جانب سے ایک جیت کہا گیا۔ مجسمہ ساڑی میں ملبوس ایک عورت کا ہے جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور اس نے ترازو اٹھا رکھا ہے۔ مجسمے کو نصب ہوئے 6 ماہ گزرے تھے کہ جمعے کے روز مذہبی گروہوں کی جانب سے دباؤ پر اسے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد عدالت کے باہر اور ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج ہوا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مجسمہ ہٹانے کا فیصلہ مذہبی شدت پسندی کی علامت ہے۔ سینکڑوں افراد کے احتجاجی ہجوم کو ہٹانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔
ادھر مجسمے کے خالق کا کہنا ہے کہ انہیں مجسمہ ہٹائے جانے پر اپنی والدہ کے انتقال سے زیادہ تکلیف ہوئی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکام نے مذہبی گروہوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں پانی کا بحران ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ گرمی میں پانی کی قلت اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف گوادر شہر میں آل پارٹیز کے زیر اہتمام دھرنا دیا گیا۔ اس احتجاج کے بارے میں گوادر کے مقامی صحافی بہرام بلوچ کا کہنا ہے،
گوادر شہر کو جو جہاں سے پانی فراہم کیا جاتا ہے، آنکڑا ڈیم، وہ 2 ہفتے قبل مکمل طور پر خشک ہو گیا ہے، جس سے شہر اور دوسرے علاقوں کو ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن گرمیوں کی وجہ سے پانی کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ بہت کم ہی قلیل تعداد میں پانی فراہم ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جس سے شہر میں اس وقت شدید پانی کی قلت ہے، اور لوگ اور خواتین اور بچے دن بھر پانی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔
انڈیا نے اپنے طویل ترین پل کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ پل لوہت دریا پر بنایا گیا ہے اور اس کی لمبائی 9.1 کلومیٹر ہے۔ یہ پل متنازع ریاست اروناچل پردیش کو شمال مشرقی ریاست آسام سے ملاتا ہے۔ تفصیلات جانیے خدائے نور نصر سے۔
چین اروناچل پردیش کو اپنا حصہ مانتا ہے اور اسے جنوبی تبت کا نام دیتا ہے۔ حال ہی میں انڈیا نے تبت کے روحانی رہنما دلائی لاما کو اروناچل دورے کی اجازت دی، جس پر چین نے اعتراض کیا۔ اس کے علاوہ چین وہاں انڈیا کی فوجی تعمیرات بڑھانے پر بھی احتجاج کر چکا ہے۔ انڈیا نے ان اقدام کا دفاع کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے خرن ریجوجو کا کہنا ہے کہ چین روز بروز جارحیت دکھا رہا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی حفاظت کریں۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ اروناچل انڈیا کا حصہ ہے، یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، کوئی اسے پسند کرے یا ناپسند۔
ایک فوجی انجینئر نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈھولا سادیا نام کا یہ پل 60 ٹن وزن کے جنگی ٹینک سہار سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سیربین کا آج بڑا حصہ مختص رہے گا پاکستان میں پیش ہونے والے وفاقی بجٹ کے لیے۔ سیربین آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اگلے مالی سال کا مجوزہ بجٹ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ 51 خرب روپے کے اس بجٹ میں 390 ارب روپے کا خسارہ دکھایا گیا ہے۔ مجوزہ اخراجات میں 9.25 ارب روپے دفاع کے لیے، جبکہ 10 خرب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بجٹ کے مفصل جائزے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست سیربین میں شامل رہیں گے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر قیصر بنگالی، جو ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے بی بی سی سیربین میں شامل رہیں گے، اور ٹیکس اور متعلقہ امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق۔ جبکہ بجٹ کے مختلف پہلوؤں کی تفصیل ہمیں بتانے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی آصف فاروقی، شہزاد ملک اور شمائلہ خان اور ذیشان حیدر بھی سیربین میں شریک رہیں گے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب، آپ کراچی اسٹوڈیو سے اس وقت ہمارے ساتھ سیربین میں شامل ہیں، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آپ نے بجٹ سنا، یہ بجٹ امید کا بجٹ ہے، گزارے کا بجٹ ہے یا مایوسی کا بجٹ ہے؟
بہت بہت شکریہ۔ بجٹ جو تقریر ہوتی ہے ہر سال ایک جیسی ہوتی ہے، بہت جوش سے دی جاتی ہے، بہت امید دلائی جاتی ہے، لیکن اعداد و شمار اپنی کہانی سناتا ہے۔ جو کل جو پاکستان اکنامک سروے آیا، اور جس میں پچھلے سال جو یہ کارکردگی رہی معیشت کی، اس میں کوئی بہت پرامید چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔
آپ نے ذکر کیا پاکستان کے معاشی سروے کا، یہ معاشی سروے پورے سال کی، پچھلے ایک سال کی معاشی کارکردگی پر ہوتا ہے، جبکہ بجٹ جب پیش ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آنے والے سال کے لیے ہوتا ہے۔ گویا معاشی کارکردگی کا ایک طریقے سے موازنہ ایک سال پہلے اعلان کیے گئے بجٹ سے کیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں تو دیکھیں تو پاکستان کا پچھلا سال کیسا گزرا ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر تو ہم شاید یہ دیکھ سکیں نا کہ اگلا سال کیسا گزرے گا۔
جی بالکل، پچھلے سال کے جو ہدف، پچھلے سال جو بجٹ پیش کیا گیا تھا، اس میں زیادہ تر جو ہدف رکھے گئے تھے وہ نہیں ہم حاصل کر سکے۔ اور ایک اور نمایاں بات یہ ہے کہ وہ شعبے جہاں پر اچھی کارکردگی دکھائی گئی ہے، یعنی 12% یا 15% کی گروتھ ہے یا 10% کی گروتھ ہے، وہاں پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اس کی جو گروتھ تھی جو وہ منفی تھی۔ منفی گروتھ کے بعد جب ایک اچھی کارکردگی نظر آتی ہے تو وہ حقیقی ترقی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک صرف اعداد و شمار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ چونکہ 100 روپے پہ 100 روپیہ جو ہے وہ 100% ہوتا ہے، اور 1000 پہ 100 روپیہ صرف 10% ہوتا ہے۔
جی،
تو یہ اعداد و شمار کا کھیل ہے۔
تو اس اعداد و شمار کے کھیل میں جو ایک بڑی دلچسپ بات دکھائی دی، کم سے کم معاشی سروے میں، جو کہ گزشتہ روز انہی وزیر خزانہ صاحب نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اس میں 5% کے قریب ترقی دکھائی گئی زرعی شعبے میں، 6% کے قریب آپ کے صنعتی شعبے میں اور خدمات کے شعبے میں۔ تو یہ تو معیشت کی ایک اچھی تصویر دکھا رہے ہیں، لیکن میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ترقی انہوں نے دکھائی ہے، کیا اہداف بھی یہی تھے یا اہداف کو لوگ بھول چکے ہیں؟
نہیں، اہداف کچھ اور تھے. میں یہی ہے کہ تقریباً ہر شعبے میں ہم نے ہدف حاصل نہیں کیا ہے. اور جب یہ سوال پوچھا گیا کل وزیر خزانہ کو تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ٹارگیٹس پہ زیادہ توجہ نہ دیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو لیکن معاشی کارکردگی کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے سال جو بجٹ میں آپ نے اہداف رکھے تھے وہ اس سال کہاں تک پہنچے، اور اس سال جو آپ ٹارگیٹس رکھ رہے ہیں تو ہم اس ہماری جو اعتماد ہوگا کہ یہ حاصل کتنا ہوگا وہ اسی سے ہوگا کہ ماضی کی کارکردگی کیسی ہے. اگر ماضی میں تمام ٹارگیٹس مس کرتے رہے ہیں ہم تو یہ کیسے ہمیں اعتماد ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں سارے جو اہداف ہیں وہ حاصل کر لیں گے.
اچھا چلیے، یہ تو بات ہوئی پچھلے سال کے بجٹ کی اور معاشی سروے کی. آج جو بجٹ وزیر خزانہ صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے قومی اسمبلی کے فلور پر، اب ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور اس کی تفصیل بتانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آصف فاروقی اور شہزاد ملک، ذیشان حیدر اور شمائلہ خان موجود ہیں. شہزاد، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وزیر خزانہ نے بھی ذکر کیا اپنی تقریر میں کہ نواز شریف حکومت کا یہ پانچواں بجٹ ہے، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا. جو بجٹ اجلاس ہوا اس کی خاص بات کیا تھی؟
جی کاشف، آج جب اجلاس شروع ہوا تو جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ گورنمنٹ کا پانچواں بجٹ ہے، تو اسپیکر نے اس کے لیے اسحاق ڈار کو کہا کہ وہ اپنی تقریر شروع کریں، تو اس دوران ہی خورشید شاہ صاحب کھڑے ہو گئے جو قائد حزب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ انہیں پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت دی جائے. اس پر اسپیکر قومی اسمبلی انہیں قواعد و ضوابط سمجھاتے رہے.
شاہ صاحب، یہ بجٹ ہے اور بجٹ میں کبھی روایت نہیں ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کیا جائے. میرا خیال ہے آپ کو بھی احساس ہے، آپ 2002 سے تو ہمارے ساتھ اس پارلیمنٹ میں ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ بجٹ سپیچ کے دوران ہو، اس کے بعد موقع ملے گا آپ سب بات کیجیے گا. میرا خیال ہے مناسب نہیں، یہ نئی ایک روایت پڑ جائے گی، یہ بہت ہی غیر مناسب ہے.
اور اس کے بعد کاشف، حزب مخالف کی جماعتوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. سب سے زیادہ احتجاج جو تھا وہ ایک رکن ہے جمشید دستی، انہوں نے سب سے زیادہ احتجاج انہوں نے کیا، بلکہ انہوں نے وزیراعظم کی کرسی کے پاس جا کر انہوں نے وہ اسحاق ڈار کی جو بجٹ کی تقریر تھی وہ بھی انہوں نے پھاڑ دی. اور وہ ایکچولی وہ چاہ یہ رہے تھے کہ وزیراعظم کی توجہ حاصل کر سکے، لیکن جب جمشید دستی ان کی کرسی کے پاس آئے تو وزیراعظم نے اپنا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیا. اس کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے. واک آؤٹ کرنے والی جو سب سے پہلی جماعت تھی وہ ایم کیو ایم تھی، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی گئی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا اور وہ واک آؤٹ کر گئے. لیکن سب سے پہلے جو ایوان میں واپس آئے 2 منٹ کے بعد ہی وہ ایم کیو ایم کی جماعت تھی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ کے اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے.
یعنی تقریباً جس ترتیب سے گئے تقریباً اسی ترتیب سے آ بھی گئے.
اور اسی طرح ہے، اور جب انہوں نے تقریر ایسے سنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ کے جیسے کوئی حکومت کا نمائندہ کوئی بجٹ کی تقریر پیش نہیں کر رہا، بلکہ ان کی جماعت کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ بجٹ کی تقریر پیش کر رہا ہے.
اچھا شمائلہ، آپ بھی موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. اپوزیشن وزیراعظم کے ایوان سے غیر حاضری پر تنقید کرتی رہی ہے. آج میاں نواز شریف قومی اسمبلی میں موجود تھے، حزب اختلاف کا کچھ طرز عمل شہزاد نے بتا دیا، اس بجٹ کے بعد پھر ان کا کیا طرز عمل تھا؟
کاشف، اپوزیشن کے احتجاج کا مرکز آج اسلام آباد میں جو کسان انہوں نے جو مظاہرہ کیا اور اس کے بعد حکومت کا ان کے ساتھ جو ناروا سلوک تھا وہی ایک کہہ لیں مرکز، ایک بات تھی جس کے اوپر اپوزیشن زیادہ تر بات کرتی رہی. اسد عمر نے پارلیمنٹ سے باہر کیا بات کی وہ سنتے ہیں.
جو پچھلی 4 سال کے اندر انہوں نے اپنی پالیسیوں کے اندر کسان دشمنی کا ثبوت دیا ہے، آج وہ انہوں نے بربریت کر کے ان کسانوں کے اوپر جو اپنا حق مانگ رہے تھے دوبارہ ثابت کر دیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ کسان دوست تو کیا، یہ کسان دشمن حکومت ہے.
जो ऑपोजिशन के दो तीन पॉइंट्स थे जिनके ऊपर उन्होंने बजट के इजलास के बाद बात की, उसमें उनका कहना यह था कि वज़ीर आज़म ने जो चार साल पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी, मईशत की जो तरजीहात तय की थी वो पूरी नहीं की गई हैं। उसमें उनके दो तीन पॉइंट्स थे जिसमें लोड शेडिंग का खात्मा, जिसके हम सब जानते हैं कि हुकूमत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लगाए, लेकिन अभी भी बार बार जो ऑपोजिशन का कहना था वो ये था कि मुस्तकबिल का सीगा इस्तेमाल किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये मुकम्मल हो जाएगा, तो अभी तक कोई जो है इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि हुकूमत ने दावा किया था कि कशकोल तोड़ देंगे, मुल्क के ऊपर जो कर्ज़े हैं वो ख़त्म कर देंगे और मज़ीद कर्ज़े नहीं लेंगे। असद उमर का कहना था कि 14,000 रुपये के कर्ज़े थे, अब बढ़ के 22,000 अरब रुपये तक ये तजावज़ कर गई, ये उनका कहना था। इसके अलावा बरामदात कह रहे हैं कि वो कम हुई है, 25 अरब से गिर के 20 अरब तक आ गई है। इसके अलावा एक और चीज़ जो वो कह रहे थे कि सरमाया चलिए वो भी कम हुई है और जो सरमायाकारों का एतमाद है वो बहाल अब तक नहीं हो सका।
चलिए, ये आदाद व शुमार सही या गलत की बहस तो चलती ही रहेगी, खुद बजट पर नजर डालते हैं। आसिफ फारूकी, ये बताइए, अगले आम इंतखाबात से पहले मुमकिन तौर पर इस आखिरी बजट में आम आदमी के नुक्ते नजर से क्या खास चीजें हैं? हुकूमत माशी आसमान से कौन कौन से सितारे तोड़कर लोगों की झोली में डालने का वादा कर रही है?
देखिए काशिफ, सितारे तोड़कर झोली में डालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है टूल, वो होता है तरक्याती बजट का, जिसमें मंसूबे बनाए जाते हैं, जिसमें तरक्की होती है, लोगों को रोज़गार के मौके वगैरह मिलते हैं। तो नवाज शरीफ की हुकूमत का जो हमेशा से फोकस रहा है कि ट्रांसपोर्ट और एनर्जी, इस दफ़ा भी ये दोनों जो हैं, कम्युनिकेशन और तवानाई जो हैं, ये फोकस रहे हैं। जो कम्युनिकेशन है उसमें सड़कें बनाना, पुल बनाना, इस तरह की चीज़ें हैं, और उसके अलावा जो है तवानाई, जिसमें बिजली और पानी के मंसूबे हैं। तो इसका ऐलान करते हुए इसहाक डार का क्या कहना था वो आप पहले वो सुन लीजिए।
अव्वलीन तरजीह ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के शोबा को दी गई है, जिसके लिए 411 अरब मुख्तस किए गए हैं। इसमें कौमी शाहराओं के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए 320 अरब रुपए, रेलवे के लिए 43 अरब रुपए और दीगर मंसूबे एविएशन के लिए 44 अरब रुपए रखे गए हैं।
तो जो इसके बाद डेस्क थंपिंग हुई, जो तालियां बजी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमती अरकान इस पे बहुत खुश थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो तवानाई के मंसूबे हैं वो अगले साल जो हुकूमत शुरू करेगी उसमें अगले साल तक 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो मज़ीद शामिल की जाएगी इस सिस्टम में। उसके अलावा जो उन्होंने एक दिलचस्प बात की, उनका ये कहना था कि 2018 के बाद से 2023 तक हम मज़ीद मंसूबे शुरू करेंगे और उसमें जो है वो 15,000 नए जो मेगावाट्स हैं वो बिजली में के मंसूबे जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने द्यामिर भाषा डैम के लिए 21 अरब रुपए रखे और नीलम झेलम और वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे मंसूबे थे। इसके अलावा जो एक और चीज़ सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अहम है वो है उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा। इस साल भी हुकूमत ने पिछले साल की तरह 10% एडहॉक रिलीफ दिया है, यानी 10% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, लेकिन इसका एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछले दो दफ़ा जो एडहॉक रिलीफ दिया गया था उनको मुलाजमीन की बेसिक तनख्वाहों में एडजस्ट कर दिया गया। इसका मतलब है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है फ़ौज के मुलाजमीन के लिए, यानी जो सरकारी मुलाजमीन को 10% दिया गया है इजाफ़ा, वो फ़ौज के मुलाजमीन के लिए भी उतना ही है, लेकिन उसके अलावा उनके लिए 10% इजाफी जो अलाउंस है वो दिया गया है। चूँकि वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हमारी अफवाज बहुत कुर्बानियाँ दे रही हैं, बहुत मुश्किल फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, अपने घरों से दूर हैं, तो उनको जो है वो हक बनता है कि उनको इससे ज़्यादा दिया जाए जो आम मुलाजमीन को दिया जाए। इसके साथ ही ये भी मेरा ख्याल है जिक्र कर देते हैं कि दिफाई बजट में इजाफा किया गया है जो तकरीबन 9% जो जफराते जर के मुतनासिब है, और पिछले साल भी तकरीबन इससे कुछ ज्यादा ही इजाफा किया गया था।
आसिफ हमारे साथ शामिल रहिएगा। कैसर बंगाली साहब, क्या ख्याल है, कुछ तफसीलात आसिफ ने आपको दोबारा सुना दी, वजीर खजाना साहब की तकरीर आपने खुद भी सुनी थी, क्या ख्याल है आपका, आम आदमी का मुकद्दर बस चमका ही चाहता है या बजट भी दूर के सुहाने ढोल ही रहेगा?
जो ट्रांसपोर्ट और तवानाई पे जो तवज्जो है ये ठीक है, ये दोनों ज़रूरी है मईशत को चलाने के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट تو سڑکیں ہوگی تو مال منڈی میں پہنچ سکتا ہے اور تجارت ہو سکتی ہے. بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہوتی جا رہی ہے وہ صرف بجلی پیدا کرنے پہ ہے, لیکن بجلی ہم ڈبوں میں تو لے کے نہیں جا سکتے. اس کی ٹرانسمیشن کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور ٹرانسمیشن کی جو کمپنی ہے این ٹی ڈی سی, انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے پاس شاید بجلی ہوگی کافی مقدار میں, لیکن اس بجلی کو صارفین تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اس بجٹ میں وہاں بھی ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا ہے کہ جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے بجلی ایک بجلی گھر سے کارخانوں تک اور گھریلو صارفین تک پہنچانے کا کیا ذریعہ ہوگا.
یعنی اگر جیسا آصف بتا رہے تھے کہ 10,000 اور 15,000 میگا واٹ مزید پیداوار بڑھ بھی جائے تو وہ پیداوار بس بڑھے گی ہی, آگے نہیں بڑھے گی.
جی, ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بجلی چونکہ ہم امپورٹڈ اس انپٹ سے بنا رہے ہیں, کوئلہ بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, فرنیس آئل سے بھی کر رہے ہیں, تو اور چونکہ ہم جتنی کاسٹ جس قیمت پہ بجلی بنا رہے ہیں اس کی ریکوری نہیں ہے, اس کے دو نتائج ہوں گے. ایک یہ ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ بڑھ جائے گا اور بجٹ کا خسارہ بڑھ جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیرونی تجارت کا خسارہ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. تو بجلی اگر مل گئی اور بجٹ کا خسارہ بڑھ گیا اور بیرونی تجارت کا خسارہ بھی بڑھ گیا, تو یہ دونوں کافی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں معیشت کے لیے.
قیصر بنگالی صاحب, ہم آپ کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں پر ویسے ابھی مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک بات میں سے پہلے اصول کے طور پر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پانچویں بجٹ میں بھی حکومت کے پاس ناگزیر اخراجات کے بعد عام آدمی کی زندگی آسان بنانے کے لیے کچھ بھی بچ ہی نہیں پایا, یا نواز حکومت نے عوام کے نقطہ نظر سے بجٹ بنانے کی کوشش نہیں کی؟ اصولی بات
دیکھیں, آخری سب سے بہت اہم اقدام عوام کو ریلیف پہنچانے کا براہ راست وہ تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام 2008 میں جو لانچ کیا گیا پچھلی حکومت میں. اس حکومت میں پورے بجٹ میں, پانچوں بجٹ میں اس سال سمیت, کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس میں فوری کوئی ریلیف مل سکتی ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جی رمضان پیکیج ہم دے رہے ہیں اور اس قسم کی جو مائکرو فائنانس لون دے رہے ہیں اس سے نہیں فائدہ پہنچتا, ان کو چاہیے تھا کہ کوئی براہ راست اقدام لیں, اور ایسے چیزیں موجود ہیں, بہت سارے لوگوں نے تجاویز دی ہوئی ہے جس سے فوری, چونکہ جو غریب آدمی ہے جو بے روزگار ہے جس کے گھر روزانہ ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ رات کو ہم گھر جائیں گے تو روٹی کے پیسے ہوں گے یا نہیں, ان کو آپ منصوبے بجلی اور سڑکوں کے دکھا کے ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, وہ تو شاید 5 سال میں مکمل ہوں گے لیکن آج رات تو اسے کھانا کھانا ہے. تو اس قسم کی کوئی اقدامات نہیں ہے کہ غریب عوام کو کیا فائدہ ہوگا.
قیصر بنگالی صاحب, آپ سے گفتگو بھی جاری رکھتے ہیں, لیکن پہلے آصف فاروقی یہ بتائیے کہ ٹیکس نظام کی اصلاحات کئی عشروں سے بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر, عالمی ادارے ہوں یا اقتصادی ماہرین, دونوں ہی ٹیکس گزاروں کی تعداد بڑھانے پر زور دیتے رہے. اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی 20-21 کروڑ کی آبادی میں سے ٹیکس دینے والوں کی تعداد کوئی 13-14 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے. اس بجٹ میں اس جانب کوئی قابل ذکر پیش رفت دکھائی دی؟
کاشف, سیدھا سا جواب تو ہے کہ نہیں. حکومت نے جو ٹیکسیشن کا جو پارٹ تھا اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس تو کی ہیں, کہیں پہ ٹیکس کم کر دیا, کہیں پہ ٹیکس بڑھا دیا, لیکن ایک ٹرینڈ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح سے نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے, اس کے لیے کوئی بہت نمایاں بات نظر نہیں آئی, سوائے اس کے کہ حکومت ایک پچھلے 2-3 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو بعض چیز نئی چیزیں خریدنے پر ان کو زیادہ ڈیوٹی دینی پڑے, بعض بینکنگ ٹرانزیکشنس پہ زیادہ ٹیکسز دے, وہ وہاں پہ موجود ہے, اس کی شرح بڑھا بھی دی ہے, لیکن جو ایک اصلاحاتی پروگرام جسے آپ کہیں, جس کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے, آپ نے خود کہا کہ 21 کروڑ میں سے 13 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تو اس طرح کا کوئی منصوبہ کم از کم آج کی بجٹ تقریر میں تو شامل نہیں تھا.
ڈاکٹر اکرام الحق سیربین میں خوش آمدید. ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے سیربین میں شامل ہو رہے ہیں, جب لاہور اسٹوڈیو سے شامل ہو رہے ہیں. جب حکومت پچھلے برس محصولات کا اپنا ہدف نہیں حاصل کر پائی, یعنی اس سال انہوں نے کہا ہے کہ جتنے محصولات حاصل ہونے چاہیے تھے اس سے کچھ کم ہوئے ہیں, تو موجودہ بجٹ میں اس سے بھی بڑا جو ہدف رکھا گیا ہے اس کے حاصل ہونے کی امید کیوں کی جائے؟
جی, یہ معاملہ بالکل ظاہر ہے کہ ہر سال جان بوجھ کیسا ہدف رکھا جاتا ہے جس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے اسی حد میں رہے گا جو پروجیکشن کی ہوتی ہے, مگر بعد میں اس میں کمی کر لی جاتی ہے جو ہدف ہوتا ہے, کیونکہ اتنا ہو نہیں پاتا اور اخراجات جو تخمینہ ہے وہ جان بوجھ کر کم دکھایا جاتا ہے اور وہاں سے بتا دیا جاتا ہے کہ جتنے فیصد بڑھ گیا. یہ معاملہ جو ہے یہ کئی سالوں سے جاری ہے اور جس کی وجہ سے جب بھی آپ ریوائز ایسٹیمیٹس دیکھتے ہیں تو ان دو معلومات میں آپ کو یہ ایسی ہی چیز نظر آتی ہے. جب تک محصولات کے اندر ہم لوگوں کے لیے انکم ٹیکس دینے کی کوشش نہیں کریں گے اور اسی طرح وتھ ہولڈنگ ٹیکسز کے ذریعے کریں گے تو اس سے کبھی بھی یہ جو ایکچوئل حدت ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے, مگر آپ حیران ہوں گے کہ 2016 کی ٹیکس ڈریکٹری میں کیا تو میں نے دیکھا کہ صرف 4,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے 10 million سے زیادہ ٹیکس اپنی جو ہے وہ مانی, اور جو
21 crore کی آبادی میں 4,000 لوگ.
جی جی, اور صرف آپ کو حیران ہوں گے کہ 80% جو ٹیکس تھے دراصل اس جگہ سے آئے جو بڑی بڑی کارپوریشن گورنمنٹ اونڈ تھی, اور تاجروں نے پوری انکم ٹیکس میں صرف ان کی کانٹریبیوشن 30% تھی. تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی ٹیکس بیس کس قدر ڈسٹارٹ.
اکرام الحق صاحب, تاجروں تجارت کے شعبے سے کتنے فیصد تھی؟ آپ کی آواز اس وقت تھوڑی سی کٹ گئی تھی.
جی, 1% ٹیکس انکم ٹیکس میں ان کی کانٹریبیوشن 1% ہے. انکم ٹیکس جو ایگریکلچر کے اگرچہ صوبائی معاملہ ہے, وہاں پہ ان کی کانٹریبیوشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, 2 billion سے کم. یعنی کہ ایک پورا سیکٹر جو کہ رفلی 18-19% آپ کے جی ڈی پی میں جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہو اور وہاں انکم ٹیکس کی جو کانٹریبیوشن ہے وہ صرف 2 billion ہو, تو ٹیکس بیس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو 90 million کے قریب موبائل یوزر آپ کو, جس میں سے بہت سے لوگ ٹیکسیبل بھی نہیں ہیں, وہ 14% ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں, مگر ان میں سے جو ریٹرنس فائل کرتے ہیں وہ 10 lakh کے قریب ہیں. تو یہ پاکستان کا ایک عجیب سا ڈائلما ہے جہاں پہ جو وہ لوگ جن کی آمدنی بہت زیادہ ہے وہ تو ریٹرن بھی نہیں فائل کرتے اور نان فائلر والا ٹیکس دے کے بچ جاتے ہیں, اور حکومت کہتے یہ رہی ہے کہ ہم نان فائلرس کے لیے گھیرا تنگ کر رہے ہیں, مگر دراصل اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ نان فائلرس کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اگر ایک نان فائلر کی بہت ہیوج انکم ہے اور وہ تھوڑا سا زیادہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس دے کے بچ جاتا ہے تو دراصل
دے رکھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, تو ان ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ کیسے کریں؟ سیاسی جرات خواہش کا ذکر ہوتا رہتا ہے, واقعی یہی وجہ ہے یا حکومتیں جرات اور خواہش کے باوجود کسی دوسری وجہ کی بنا پر اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتی کہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھائیں؟
جی, میں نے عرض کیا کہ جہاں تک دینے والوں کی تعداد ہے وہ تو پاکستان میں اگر صرف آپ موبائل یوزر ہی لے لیں, شریف میں نے ان کا آپ کو نمبر دیا, ویسے تو 137 million کے قریب سل ایشو ہوئی تھی مارچ تک, مگر اس میں سے 90 million یونیک موبائل یوزر ہیں جو 14% ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ ذرا ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے, مگر ریٹرن فائلرز بہت کم ہیں. اس میں سے جو بہت تعداد بڑی لوگوں کی جو واقعی جن کی آمدنی 4 lakh سے زیادہ ہے, اگر ان کی فگر جو ہے وہ مثال کے طور پر ہم میں کہیں کہ 20 million ہے, تو ان میں سے ریٹرنس تو صرف 2 million دے رہے ہیں, تو ان کی ریئل انکم تک یعنی حکومت کی جو ناکامی ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے کراس دی بارڈر بہت سے لوگوں سے وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے آمدنی وصول نہیں کی, مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ریئل انکم پہ ٹیکس لگانے کا جو ہمارا ویسٹرن ماڈل پہ بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرسنل انکم ٹیکس ہیں وہ کیوں میٹر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ریئل انکم پہ ٹیکس کرتے ہیں. پاکستان میں 1991 سے آپ ریئل انکمس کو ٹیکس ہی نہیں کر پا رہے ہیں, جس سے بہت زیادہ ڈسٹارشنز کریٹ ہو رہی ہیں, جس سے آپ کی انکم کی ڈسپیرٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, آپ کی ویلتھ ڈسپیرٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, رچ پور کی ڈیوائڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ کلاسک ماڈل میں جو انکم ٹیکس کی اصل کام ہوتا ہے وہ ریڈسٹریبیوٹیڈ جسٹس والا بھی ہوتا ہے, وہ تو یہاں بالکل ہو ہی نہیں رہا. तो मैं अगर अपना इनकम टैक्स का बर्डन भी पास ऑन कर सकता हूँ तो फिर वो इनकम टैक्स तो नहीं रहेगा। मैं कमर्शियल इम्पोर्टर हूँ और मैं जो टैक्स पे करता हूँ वो फुल एंड फाइनल है। तो
डॉक्टर इकरामुल्लाह, यहाँ पर मैं आपकी गुफ्तगू कता करूँगा, हमारे साथ शामिल रहिए। यहाँ पे हम स्पोर्ट्स की खबरों के और ख़बरों के खुलासे के बाद दोबारा गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर कैसर बंगाली कराची से, डॉक्टर इकरामुल्हक लाहौर से, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथी सैरबीन में शामिल हैं। सैरबीन, आप BBC की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुर्रशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और खेलों के अहवाल के लिए सबानाज।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वार्म अप मैचेस के सिलसिले का आगाज हो गया है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स आज ओवल में होने वाले पहले प्रैक्टिस मैच में मध्य मुकाबले हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपना पहला प्रैक्टिस मैच कल बर्मिंघम में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ICC के सिक्योरिटी यूनिट के चेयरमैन ने मैनचेस्टर में रवां हफ्ते होने वाले दहशतगर्दी के वाकये के तनाजर में ये यकीन दहानी कराई है कि इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में शायकीन और खिलाड़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इंग्लैंड की विकेटकीपर बैट्समैन सारा टेलर का कहना है कि जिन जहनी मसाइल के बायस वो गुज़िश्ता साल मई से रवां साल अप्रैल तक क्रिकेट से वाबस्ता न रह सकी, अब भी उन मसाइल के असरात से बाहर नहीं निकल पाई। वाज़े रहे, सारा टेलर की गुज़िश्ता माह क्रिकेट में वापसी हुई है और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान वेन रूनी का कहना है कि उन्होंने आइंदा सीजन में क्लब के साथ अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ क्लब्स की जानिब से खेलने के लिए अच्छी पेशकश की गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर करने वाले रूनी ने 27 मिलियन पाउंड्स के इवज अपना सफर 2004 में शुरू किया और क्लब के लिए 550 से ज्यादा मैच खेलने के साथ साथ सर बॉबी चार्ल्टन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। FA कप का फाइनल कल चेल्सी और आर्सेनल के दरमियान खेला जाएगा। आर्सेनल की टीम 20 सालों में पहली बार चैंपियंस लीग में जगह बनाने में नाकाम रही है, क्योंकि इंग्लिश लीग की पहली चार टीम्स ही चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करती हैं और आर्सेनल ने रवां सीजन का इख्तिताम 5वें नंबर पर किया है। जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के 4 सेमीफाइनलिस्ट स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका, रूस के आंद्रे कुज़नेत्सोवा, जर्मनी के मिशा ज़ेवरेव और जापान के कैनिशी कोरे हैं। लियोन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल आज मिलोश राउनिच और थॉमस बेर्डिख के दरमियान है। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस के जोविल फ्राइड सोंगा जर्मनी के निकोलोस बासिलासविली के मध्य मुकाबल होंगे।
सैरबीन, आप BBC की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं। आज के सैरबीन की बड़ी खबर पाकिस्तान का आज अब से कुछ देर पहले पेश किया जाने वाला वफाकी बजट है। इसके तजिए के लिए हमारे साथ कराची से सैरबीन में शरीक हैं डॉक्टर कैसर बंगाली, लाहौर से शरीक हैं डॉक्टर इकरामुल हक और साथ हमारे BBC के नामा निगार हमारा साथ दे रहे हैं इस्लामाबाद से। सैरबीन का नसफ हिस्सा ख़त्म हुआ, नसफ हिस्से के अख्ताम पर अहम खबरों का खुलासा सुनिए नाज़िर ज़फ़र से।
पाकिस्तान में माली साल 2017-18 के लिए वफाकी बजट आज पेश किया गया। बजट में तरक्याती सरगर्मियों के लिए 10 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मजमूई कौमी पैदावार में इजाफे का हदफ 6% रखा गया। मिस्र के सरकारी मीडिया के मुताबिक नामालूम मुसल्ला अफराद ने कप्ती मसीहियों को लेकर जाने वाली एक बस पर फायरिंग करके कम अज़ कम 26 अफराद को हलाक और 25 को ज़ख्मी कर दिया है। बांग्लादेश में आला तरीन अदालत के बाहर से मुतनाज़े अदल का मुजस्मा हटाने के वाक़े पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। इंसाफ की अलामत औरत का मुजस्मा हटाने के लिए मजहबी गिरोहों की जानिब से दबाव था। श्रीलंका में कुदरती आफात से निपटने वाले महकमे का कहना है कि मुल्क में सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद कम अज़ कम 91 हो गई है, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
شکریہ ناظر ظفر. سربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. دوبارہ پاکستان کے وفاقی بجٹ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے ڈاکٹر قیصر بنگالی شریک ہیں, جبکہ لاہور سے موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق. لیکن پہلے اسلام آباد میں موجود ذیشان حیدر سے بات کرتے ہیں. ذیشان, یہ بتائیے, آج ہی قومی اسمبلی کے باہر سیکیورٹی اداروں نے مراعات کے طلبگار کاشتکاروں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا. بظاہر اس بجٹ میں بھی زرعی شعبے کو مراعات بھی دی گئی ہیں, کسانوں کی کتنی تشفی ہو جائے گی ان سے؟
جی کاشف, اپنی تقریر میں اسحاق ڈار صاحب پہلے تو اپنے 4 سال کی کہانی بیان کرتے رہے کہ انہوں نے کسانوں کے لیے کیا کیا, پھر اس کے بعد ایک اچھی خبر پہ آئے اور انہوں نے سنا بتایا کہ حکومت نے 12.5 ایکڑ زمین کے مالک کسانوں کو 50,000 روپے فی قسط کے حساب سے قرضہ دینے کا اعلان کیا ہے اور یہ قرضہ ملے گا بھی انہیں کم شرح سود پر. سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
20 لاکھ قرضے زرعی ترقی بینک, نیشنل بینک اور دیگر بینک مہیا کریں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس نئی اسکیم پر عمل درآمدی کو انشور کرے گا. کسانوں کی سہولت کے لیے مالی سال 17-18 میں زرعی قرضوں کا حجم پچھلے سال کے 700 ارب سے بڑھا کر 1,001 ارب کیا جا رہا ہے.
اس کے علاوہ اس بجٹ میں کھاد کی قیمتوں کے حوالے سے کسانوں کو انہوں نے تسلی دی کہ آنے والے مالی سال میں ان قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, بلکہ یہی نہیں, انہیں درآمد شدہ یوریا بھی 1,000 روپے فی بوری کے حساب سے ملے گی. وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے سستی بجلی ملتی رہے گی, جبکہ زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ختم کر دیا جائے گا.
شکریہ ذیشان. ڈاکٹر قیصر بنگالی, آپ نے اقدامات سنے, ان سے زرعی پیداوار میں قابل ذکر اضافے میں کچھ مدد ملے گی؟
یہ جو ایک طریقہ پاکستان میں رائج ہو گیا ہے کہ پیکیجز دیے جاتے ہیں, مراعات کے پیکیجز دیے جاتے ہیں, اصل میں معاشی ترقی کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح ٹکڑوں میں مراعات دینے سے نہیں ہوتا ہے. ایگریکلچر پالیسی کئی سالوں سے نہیں ہے, پانی کی پالیسی نہیں ہے, پانی ہم ضائع کرتے ہیں, واٹر ایفیشنسی جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت گرتی جا رہی ہے, ہمارا پیداوار گرتا جا رہا ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ گندم اور چاول کی جو پیداوار ہے پچھلے 1 سال میں وہ اس کی شرح 1% سے کم ہے. تو
لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے معاشی سروے میں کہ تقریباً وہ 5% کی شرح سے بڑھے ہیں زرعی شعبہ.
نہیں, زرعی شعبہ بڑا ہے لیکن زرعی شعبہ میں کئی اور شعبے اندر ہوتے ہیں نا, مثلاً لائف اسٹاک بھی ہوتا ہے, فارسٹ ہوتا ہے. میں تو گندم اور چاول کی بات کر رہا ہوں. گندم اور چاول دونوں کی جو پیداوار ہے وہ پچھلے 1 سال میں 1% سے بھی کم شرح پہ بڑھا ہے. تو یہ صرف اعلانات کرنے سے, مراعات دینے سے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مراعات کے جو فائدے ہیں وہ بڑے زمیندار حاصل کر لیتے ہیں, جو چھوٹے زمیندار ہوتے ہیں ان کی پہنچ ہی نہیں ہوتی وہاں تک پہنچنے کی.
تو لیکن یہ جو بجٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 12.5 ایکڑ, یہ بات آپ کی کافی درست ہے کہ جہاں جہاں بھی زرعی انقلاب آیا دنیا میں وہاں اہم کردار بڑے زمینداروں کے بجائے چھوٹے پیمانے پر کھیتی کرنے والوں کا رہا. لیکن اب جو اسحاق ڈار نے جو آپ پیکیج کہہ لیں انہیں, ان کا اعلان کیا ہے, اس سے کیا ان چھوٹے کاشتکاروں کی مدد نہیں ہوگی؟
کہ صرف قرضہ دینے سے, اگر یہ ہم سمجھیں کہ قرضہ دو اور ہمیں نتائج آ جائیں گے, یہ بھی غلط ہے. یہ نواز شریف حکومت کا یہ بھی ہے جو مائکرو فائنانس لونز دے دو, ٹیکسی کے لیے قرضہ دے دو, یہ صرف پیسہ پھینکنے سے چیزیں نہیں ہو جاتی ہے, اس کا پورا ایک پیکیج ہوتا ہے, پالیسی پیکیج ہوتا ہے. وہ پالیسی پیکیج, یہ آج اس وقت اگریکلچر کے اندر جو طریقہ ہوتا ہے ترقی کا, وہ ویلیو چین کا نظام ہوتا ہے کہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے وہ جا کے فنش پروڈکٹ میں کس طرح کنورٹ ہوتی ہے, وہ اس کا پورا ایک اقدام ہوتے ہیں جہاں سے وہ ایک اشیاء جو پیدا ہوئی ہے وہ چل کے کہاں پہنچتی ہے. مثلا چاول پیدا ہوتا ہے پاکستان میں, ہم سپر مارکیٹ سے رائس سیریل خریدتے ہیں جو باہر سے آتا ہے, شاید ہمارا ہی چاول واپس بن کے واپس آ رہا ہے اور ہم خریدتے ہیں اس کو ذرا مبادلہ خرچ کر کے. تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جو ہمارا ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وہ فنش پروڈکٹ میں کنورٹ ہو. جو زراعت کا جو بہت بڑا ایک شعبہ ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا, اس کا کوئی نظام نہیں ہے کہ اس میں جو ٹرانسپورٹیشن میں خراب ہو جاتا ہے وہ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے آپ؟
یعنی عارضی اقدامات ہوتے ہیں، کوئی طویل المدت پالیسی نہیں ہوتی.
جی بالکل.
چلیں ڈاکٹر اکرام الحق، یہاں میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ ٹیکس کلیکشن، آپ کی اس پہ آپ کی بہت نظر ہے، آپ کا خاص میدان ہے. ملک میں کالے دھن کے کردار پر بہت بات ہوتی ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ ٹیکس کے دائرہ کار سے باہر معیشت کتنی بڑی ہے؟ بجٹ میں وہاں سے ٹیکس حاصل کرنے کی کوئی کوشش دکھائی دی آپ کو؟
جی بالکل بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں پینامہ لیکس اور دوسرے معلومات کے بعد، جیسے ہمارے ہاں دبئی میں ابھی پتہ چلا کہ پاکستانیوں نے کئی بلینز لگائے ہیں، ان کی تفصیل نام بھی آ گئے، مگر آپ ریاست کا رویہ دیکھیے کہ انہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا یا ان سے وہ رقم وصول کرنا، جیسے ابھی انڈونیشیا نے 800 بلین کا جو ان ٹیکس ویلتھ تھی اس کو ڈکلیئر کروایا ہے ایک ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے. انڈیا نے بھی اس کے سلسلہ میں کچھ کوشش کی ہے. پاکستان میں تو انہوں نے کوئی کسی قسم کی کوشش نہیں کی کہ ہم ان لوگوں سے کم از کم ان کی وہ ان ٹیکس ویلتھ جو باہر پڑی ہے اس کا ڈیکلریشن کروا کر اس پہ کچھ ٹیکس وصول کریں. اس کے علاوہ ملک اندر ڈیلی بیسس کے اوپر جو بہت سارا کالا دھن جو پیدا ہوتا ہے اور ان ٹیکس، اس میں کوئی فارمل اکانومی میں کوئی لیجیٹیمیٹ ہے، کوئی لیجیٹیمیٹ ایکٹیویٹی سے بھی ہوتا ہے، اس کو بھی کسی طریقے سے نہ تو مانیٹر کرنا، نہ اس پہ کریک ڈاؤن کرنا. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی شاید واحد ریاست ہو، اس کا ذکر بھی ہم نے اپنی کتاب انگما آف ٹیکسیشن میں کیا ہے، پاکستان انگما آف ٹیکسیشن میں، کہ یہاں پہ ایسی قوانین بنائے جاتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ریاستی سطح پر. اس میں میں دو کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا. ایک آپ کے یہاں پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ، نام تو اس کا یہ ہے مگر اس کا سیکشن یہ کہتا ہے کہ آپ جتنے مرضی ڈالرز خرید کر اپنے اکاؤنٹس میں رکھیں، اس کی جو مرضی ترسیل کریں، آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، ایف آئی اے بھی نہیں پوچھ سکتی، انکم ٹیکس والے بھی نہیں پوچھ سکتے.
اسی تناظر میں آپ جیسے ٹیکس ماہرین کے کیا اندازے ہیں؟ پاکستان سے ٹیکس چوری بھی شامل کر لیں آپ بدعنوانی میں، دوسرے طریقوں بدعنوانی، سب سے حاصل کیا گیا پاکستانیوں کا ناجائز مال کتنا اور کن کن ملکوں میں موجود ہے، کوئی اندازہ ہے کسی کا؟
جی اس کے بارے میں جو ہمیں زیادہ معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو کوئی شاید ایسی ٹیکس جورسڈکشن نہ ہو جہاں پہ پاکستانیوں جو کہ فیورٹ ہیں اور ان کی وہاں پہ کمپنیز اور پیسہ نہ پڑا ہو. اور اسات میں بھی آپ کو یہ سوئس کا 3 سال ڈیلے کر دیا، جو کہ ہمیں 2015 میں معلومات مل سکتی تھی جب انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن بھی کر لیا تھا، مگر اس کو انہوں نے آنر نہیں کیا تھا. آ کر ابھی جو ہمارے ہاں معاملہ ہے کہ انکم ٹیکس کے اندر ایک ایسا سیکشن ڈال دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فورن ریمیٹنس بنتے ہیں اور اس سے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. لوگ اپنے ہی ان ٹیکس پیسے کو سارا دن گراؤنڈ ٹرپنگ کرتے رہتے ہیں اور اس سے وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے. تو ریاست کی ایک طرف جو ہے وہ اتنا بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں سے ایک جی ایس ٹی دینا جس کے بدلے وہ ان کو کچھ بھی نہیں دیتی، جو بیسک ضروریات ہیں وہ اس کو نہیں ملتی ہے. دوسری طرف جو امیر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان ٹیکس پیسہ جو باہر لے گئے ہیں ان کے اوپر وہ بالکل ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹیکس نہ دینے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو جو ٹیکس چوری ہوتی ہے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد ان کے پاس کیا مورل جواز رہ جاتا ہے، کیا ان کے پاس ایک اخلاقی جواب ہے کہ وہ ہم سے ٹیکس طلب کریں. اس نے پاکستان کی ریاست کے اندر ایک بہت ہی بدنما قسم کی سچویشن پیدا کر دی ہے، کیونکہ اگر ایک ریاست اپنے بنائے ہوئے ٹیکس کے نظام کو انفورس نہ کر سکے، آپ پالیٹیشنز کے ہی ٹیکس ڈیکلریشن دیکھ لیجیے، جو پچھلی 3 ٹیکس ڈیکلریشنز چھپی ہیں ان کی ویلتھ تو بے شمار، جس کا اندازہ ایک آرٹیکل میں ڈاکٹر کیسر بنگالی نے لگایا کہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ پاکستانی عام بندے سے کئی ہزار گنا ہے، اور مگر جب آپ ان کا ٹیکس ڈیکلریشن دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اتنی ویلتھ کیسے انویسٹ کر لی ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں کہ یہ صرف عام تاجروں تک نہیں ہے، یہ تو خود پارلیمنٹرینز کے لیے ایک بڑا ہی سنجیدہ سوال ہے.
یعنی آوے کا آواہی بگڑا ہوا ہے. اچھا آصف فاروقی، میں آپ سے ایک یہ چیز جاننا چاہتا ہوں کہ تعلیم گو اب صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کئی دوسرے ملکوں کی طرح ٹیکس کی چھوٹ کے ذریعے تعلیم پر اخراجات کی بعض دفعہ حوصلہ افزائی کی کوشش بھی کرتی ہے. اس بجٹ میں بھی کچھ ایسے اقدامات ہیں؟
جی کاشف، کچھ چھوٹے موٹے اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں. وزیر خزانہ نے ویسے تو برسبیل تذکرہ ہی میں کہوں گا، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ تعلیم پر سرمایہ کاری کو دوگنا کر رہی ہے. وہ کس طرح کر رہی ہے اس کی کوئی بہت زیادہ تفصیل انہوں نے نہیں دی، لیکن دو باتیں انہوں نے کہیں جو جزیات میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن وہی ہمیں تعلیم کے لحاظ سے اس بجٹ تقریر میں نظر آئی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ 13 لاکھ ایسے بچے جو اسکول جاتے ہیں اور مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، تو ان کو بی آئی ایس پی یعنی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت ان بچوں کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو فیس آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب آپ بچے کی فیس دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ انکم ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں. حکومت نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے ٹیکس لینے کا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے جو 10 لاکھ آمدن والے لوگ تھے وہ اس ٹیکس میں ان کو یہ ٹیکس دینا پڑتا تھا، لیکن اب اس کا تھوڑا سا سلیب بڑھا دیا گیا ہے. اب جو 10 لاکھ تک کی آمدن والے لوگ ہیں وہ اس سے مستثنا ہوں گے، بلکہ 15 لاکھ والے جو ہیں ان پر یہ ٹیکس لگایا جائے گا. اب اس کا براہ راست تعلیمی نظام پہ کتنا فرق پڑے گا یا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں، یہ تو آپ کے ماہرین ہی ہمیں زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں.
چلیے تو ماہرین سے ہی بات کرتے ہیں. قیصر بنگالی صاحب، ملک میں کتنے لوگ ہوں گے جو صرف بچوں کی تعلیم پر سال بھر میں 15 لاکھ یا اس سے زیادہ خرچ کر سکیں؟ یہ تو صرف بہت تھوڑے دولت مندوں کے فائدے کی بات ہوئی نا.
جی، اس قسم کے اقدامات تو صرف وہ دولت مند ہیں جو مہنگے یونیورسٹیز اور اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، یہ انہی کو فائدہ ہو سکتا ہے، چونکہ انکم ٹیکس دینے والے بھی وہ امیر طبقہ ہے اور ان کو آپ تعلیم کے حوالے سے کوئی چھوٹ دے رہے ہیں تو وہ تو انہی امیر طبقہ کو فائدہ ہوگا. اور جہاں تک وہ بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد دینے والی بات ہے، یہ اصل میں ایک بڑا مفروضہ ہے اس ملک میں کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں تو مختلف طریقے اختیار کرو، کبھی کوئی بی آئی ایس پی کے ذریعے فنڈ دو، کبھی واؤچر دو، کبھی گھی کے ڈبے دو تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ اسکول میں بچوں کو کا مسئلہ ڈیمانڈ کا نہیں ہے، سپلائی کا ہے. اسکول ہے نہیں، کلاس 5 کے بعد اکثر بچے جو ہیں آگے نہیں پڑھ سکتے چونکہ ان کے آس پاس کوئی اسکول نہیں ہوتا، ہائی اسکول نہیں ہوتا، اور جہاں اسکول ہے وہاں ٹیچر نہیں ہے. تو
لیکن ایسے میں پرائیویٹ اسکول تو ہے نا جن کی فیسوں میں اب حکومت چھوٹ دے رہی ہے. ویسے اس سے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ لو فیسیں ہی بڑھا دو.
جی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نجی اسکول ہیں یہ بڑے بڑے شہروں میں ہیں، اور چھوٹے شہروں میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول جیسا ہی ہے، تو یہ حل نہیں ہے. اگر ہم نے تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے اور وفاقی حکومت کو اگر کوئی اس میں رول ادا کرنا ہے تو وہ اس طرح امداد کریں کہ پرفارمنس بیسڈ ہو، یعنی جہاں جہاں تعلیم کی کارکردگی بہتر ہے جن ضلعوں میں وہاں فنڈنگ کریں، ایک میچنگ گرانٹ کا ذریعہ اگر دیں تو اس سے آپ کو نتائج نکلیں گے. لیکن یہ اس طرح تعلیم بہتر نہیں ہو سکتی جس طرح اس وقت
آخر میں ہم کوشش کر رہے ہیں. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترقی کرنے والے کئی ملکوں میں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پروگرام کے مطابق الگ معاشی حکمت عملی دیتی ضرور ہیں، لیکن معیشت کے طویل المدت مقاصد اور اہداف پر ایک مجموعی اتفاق رائے بھی ہوتا ہے. کیا پاکستان میں صورتحال ہے؟
پاکستان میں تو کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. پچھلے 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بجٹ بنتے ہیں وہ کسی منصوبے کے تحت نہیں بنتے، جو پروجیکٹس کی ایلوکیشن ہوتی ہے منصوبے کی طرف نہیں ہوتے،
یعنی کوئی چارٹر آف اکانومی نہیں ہے.
جی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں ناد ہو کے، شیف کر کے، تیار ہو کے، ٹائی پہن کے، پرفیوم لگا کے نیچے اترتے ہیں، جو پہلی بس آئی بیٹھ گئے، چونکہ ہم نے پتہ ہی نہیں ہے جانا کدھر ہے.
ڈاکٹر قیصر بنگالی، آخر میں بہت مختصر ایک جملے میں آپ آج کے بجٹ کو کیا کہیں گے؟
روایتی بجٹ ہے، اعداد و شمار کا کھیل ہے، نہ ماضی کے بجٹ میں کوئی چیز تبدیل ہوئی ہے نہ اس بجٹ سے کوئی چیز تبدیل ہوگی.
اور میر ڈاکٹر اقتام الحق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ کیسا ہے، آخری ایک اسمبلی کا 5واں بجٹ؟
اس میں وہی ہے کہ پرومسنگ ایڈیکٹنگ ڈیلیورنگ نتھنگ والی بات ہوتی ہے اس ملکوں میں، کہ آپ بڑے بڑے وعدے بھی کر لیں اور پھر ڈیلیور کچھ نہ کریں اور لوگوں کو خوش رکھیں جو آپ کو ریفارمز کرنے ہیں فنڈامنٹل، ان سے جان چھڑائیں اور اسی طرح سے ڈھاکزم پہ چلاتے رہیں چیزوں کو۔
ڈاکٹر اکرام الحق لاہور سے، اور کراچی اسٹوڈیو سے ڈاکٹر قیصر بنگالی، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پاکستان کے وفاقی بجٹ کے بارے میں اس خصوصی سیربین میں ہمارے سامعین کے سامنے بجٹ کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرنے کا۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں، اور آج کے سیربین کا بڑا موضوع پاکستان میں پیش ہونے والا وفاقی بجٹ ہی تھا، جس کا جس کی مجموعی مالیت 51 ارب روپے ہے۔ سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ کھیلوں کی دنیا کا تفصیلی احوال کچھ دیر بعد۔ پہلے ایک ذرا افسوسناک خبر۔ بے شمار سدا بہار گیتوں اور فلمی دھنوں کے تخلیق کار، پاکستانی فلم انڈسٹری کے نامور موسیقار وجاہت اتری آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 400 سے زیادہ گانوں کی دھنیں ترتیب دیں، اور ان کے بنائے ہوئے گانے آج بھی سنے جاتے ہیں۔ ان کے فنی سفر کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز اپنی اس رپورٹ میں۔
اس لازوال دھن کے تخلیق کار وجاہت اترے آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ماضی کے معروف موسیقار رشید اترے کے بیٹے اور پاکستانی فلموں میں بے شمار سدا بہار دھنوں کے تخلیق کار 68 سالہ وجاہت اترے تقریباً ایک ماہ قبل فالج کے مرض کا شکار ہوئے۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے علی اترے کے مطابق ان کے والد کا انتقال جمعہ کی صبح لاہور کے جناح ہسپتال میں حرکت قلب بند ہونے سے ہوا۔ وجاہت اترے کی خواہش کے مطابق وفات کے بعد ان کا جسد خاکی سمن آباد کے علاقے میں واقع ان کے آبائی مکان لے جایا گیا، جہاں سوگواران کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کاشانہ شریف نامی مکان کی یہ وہی 60 سالہ پرانی عمارت ہے جہاں سے وجاہت اترے نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد کے زیر سایہ موسیقی اور بعد ازاں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا تھا۔ تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ پر محیط اپنے فنی سفر کے دوران وجاہت اترے نے کم از کم 150 سے زائد پاکستانی فلموں کے گانوں کے لیے موسیقی ترتیب دی۔ وجاہت اترے کے بیٹے علی اترے کے مطابق ان کے والد نے تقریباً 450 سے زائد گانوں کی موسیقی تشکیل دی۔ علی اترے کا کہنا تھا کہ ان کو انڈیا سے مشہور گلوکار سونو نگم، شریا گوشال، کمار سانو اور ہنس راج ہنس سمیت بہت سے فنکاروں کی ان کے والد کی وفات پر تعزیت کے لیے ٹیلی فون کالز آ چکی ہیں۔
پرائم منسٹر نواز شریف بھی وجاہت اترے کے فین ہیں، میرے والد صاحب، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی شخص نہیں آیا ابو سے ملنے، کسی نے کوئی امداد نہیں کی ان کے لیے۔ اتنا بڑا فن اور ان کا ایک ترانہ جو پورے دنیا میں چلتا ہے، مرد مجاہد جاگ ذرائع وقت شہادت ہے، اللہ اکبر۔
وجاہت اترے کے بچپن کے دوست اور محلے دار ان کو ایک شفیق اور خوش دل انسان کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ شکیل احمد کا وجاہت اترے کے ساتھ 60 سال پرانا ساتھ تھا۔
ایسا کم آدمی دیکھا، اور اس فیلڈ میں اس نے اپنا نام پیدا کیا، اپنے باپ کا نام پیدا کیا۔
تاہم وجاہت اترے کے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی میں سے کسی نے موسیقی کو باقاعدہ پیشہ کے طور پر نہیں اپنایا۔ صرف ان کے ایک پوتے مرتضیٰ ان سے موسیقی کی تعلیم لے رہے تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے صحافی اور آرٹ ناقد عارف وقار کا کہنا تھا کہ وجاہت اترے شاید فلم کی ماضی کی روایت کے عہد کے آخری لوگوں میں سے تھے۔
آج اگر فلم کو زندہ رہنا ہے یا فلم ڈائریکٹر کو یا فلم رائٹر کو زندہ رہنا ہے تو اس کو ان روایتوں کو توڑ کے آگے نکلنا پڑے گا، اور فیوچر کی روایت جو ہے وہ ریئلزم کی روایت ہے۔
تاہم لازوال گیت بنانے والے وجاہت اترے کی ترتیب دی گئی دھنیں آج بھی پاکستان میں سدا بہار گانوں کی فہرست میں شامل ہیں اور آج بھی ان کے لاکھوں مداح موجود ہیں۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے وار سلسلے کھیل کے میدان سے کا، پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور۔
ایم او یو، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اجازت سے ہوگا۔
عمر اکمل پہ مجھے اس لیے حیرانگی ہے کہ اگر کریئر کے اوپر ان کے ایک دھبا لگ گیا ہوا ہے، اس کو وہ صاف کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟
اس ٹیم کا حصہ ہوں جو فرسٹ ٹائم ویسٹ انڈیز میں جیت کے آئی ہے۔
لفٹس دی پریمیئر لیگ ٹرافی بیکاز چیلسی آر چیمپئنز اگین۔
پاک بھارت کرکٹ، کیا واقعی حکومتی اجازت سے مشروط؟ عمر اکمل کیا اپنے کریئر سے غیر سنجیدہ؟ اور محمد عباس اپنی کارکردگی سے کتنے مطمئن؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ چیمپئنز ٹرافی اور اس کے سب سے بڑے میچ کا سبھی کو انتظار ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان اور بھارت آئی سی سی کے مقابلوں میں تو باقاعدگی سے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دو طرفہ کرکٹ کی تو بھارت کے پاس ایک ہی جواب ہے، میں نہ کھیلوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے ساتھ کھیلنے کی لاکھ کوشش کر لی، لیکن اسے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ بگ تھری کا لالی پاپ بھی اس کے کام نہ آیا۔ حالانکہ اس نے بگ تھری کی حمایت اسی بنا پر کی تھی کہ بھارت پاکستان سے 8 سال میں 6 سیریز کھیلے گا، اور اس کے لیے اس نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے تحریری معاہدہ بھی کیا، لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا، جس پر اب پاکستان کرکٹ بورڈ یہ معاملہ آئی سی سی کی تنازعات نمٹانے والی کمیٹی کے سامنے لے جا رہا ہے۔ میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ بی سی سی آئی اس معاہدے سے ہی انکار کرتا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ایم او یو کی حیثیت محض کاغذ کے ایک ٹکڑے کی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟
ہمارے نقطۂ نظر سے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک اگریمنٹ تھی۔ اس کو آپ ایم او یو کہیں، کانٹریکٹ کہیں، ایک اگریمنٹ تھی جس کے کہ لیگل کنوٹیشنز ہیں، یعنی لیگلی بائنڈنگ ہے۔ وہ تو ہمارا تو موقف یہی ہے، کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں تو ہمیں جواب دیں۔
شہریار خان سے میں نے یہ جاننا چاہا کہ کیا اس معاہدے یا ایم او یو میں آئی سی سی کو بھی شریک کیا گیا تھا؟
آئی سی سی کو بالکل پتا ہے، بلکہ جو ایم او یو ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آئی سی سی سے اپروول کروائیں گے اس کا، جو کہ ہوا ہے۔
شہریار خان سے میں نے پوچھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ یہ بھی کہتا ہے کہ اس ایم او یو یا جسے آپ معاہدہ کہتے ہیں اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ میچز بھارتی حکومت کی اجازت سے مشروط ہوں گے، تو کیا واقعی اس میں حکومتی اجازت کی شک موجود ہے؟
نہیں صاحب، بالکل غلط ہے یہ، میں نے خود کل رات کو ہی پڑھا ایم او یو، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اجازت سے ہوگا۔
شہریار خان سے میرا آخری سوال تھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ ہر بار اس کی ذمہ داری اپنی حکومت پر ڈالتا رہا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ حکومتی اجازت کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے؟
ایک آڑ لی ہے انہوں نے حکومت کی اور وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمارا تو یہ خیال ہے، لیکن کیونکہ اب کانٹریکٹ ہم نے سمجھا ہے کہ کانٹریکٹ ہے، اسی وجہ سے ہم نے ان کو سو کیا ہوا ہے۔ اب جو بھی ان کا موقف ہوگا وہ ہم کو اس کا جواب دیں آن اے لیگل بیسس۔
فٹنس مسائل اور ڈسپلن کی خلاف ورزی، ان دونوں معاملات میں ہم ایک کھلاڑی کا ذکر بار بار سن رہے ہیں اور وہ ہیں پاکستان کے عمر اکمل۔ میں نے سابق کپتان رمیز راجا سے بات کی اور پوچھا کہ عمر اکمل ویسٹ انڈیز کے دورے سے پہلے ان فٹ، چیمپئنز ٹرافی کے لیے فٹ، لیکن مقابلے شروع ہونے سے پہلے پتا چلا کہ وہ فٹ ہی نہیں ہیں، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کریئر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی وارننگ جو ہے وہ آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ان کو گرین سگنل مل گیا جانے کے لیے اور چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے، اور اتنے خراب فٹنس ہوگی کہ وہاں پہ جو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بلیپ ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ ایک دفعہ ٹیم میں جب آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ریگولر فٹنس مینٹین کرنی پڑتی ہے، اور جب ان کو دیکھا گیا ایک تو اوور ویٹ تھے، مجھے کچھ ایسا بھی لگا جو میں نے تھوڑی بہت وہ فوٹیج دیکھی ہے کہ انٹرسٹ بھی نہیں شو کیا انہوں نے، اور بات ساری وہی بنتی ہے انوائرمنٹ سے آپ چیمپئن بنتے ہیں, اچھے لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, وہ آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ میں یہ خرابیاں, اس کو ٹھیک کریں, سدھاریں. تو ایک جو ایک ایک طرح سے بڑے سٹبننس دکھا رہے ہیں, یہ اپنے کریئر کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں کیونکہ ان میں ٹیلنٹ ہے, سب مانتے ہیں. یہ اپنا کیس بھی پلیٹ کرتے رہتے ہیں میڈیا کے سامنے بھی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے سامنے بھی لے کے گئے تھے کہ میرا نمبر ٹھیک نہیں, مجھے کھلاتے ہیں. تو جب ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں تو جس جو ایک ٹیم کلچر ایک نیا جو ڈیولپ ہونے کی بات ہو رہی ہے جس میں فٹنس جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے, اس کے اوپر اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ کو کون کھلائے گا؟
رمیز راجا سے میں نے پوچھا کہ عمر اکمل اگر اپنے کریئر سے سنجیدہ نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ٹرینرز اور کوچز سے بھی تو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے عمر اکمل کو کیسے فٹ قرار دے دیا.
نہیں, بالکل ہونی چاہیے, اور اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ اگر جو ٹاپ ٹیئر ہے جو آپ کی پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اور اس میں آپ نے مارک کر کے کچھ پلیئرز رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر فزیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے, ان میں ٹیلنٹ ہے, ان کو ایسے نیگیٹو ایکسپوجر سے بچانے کی ضرورت ہے, کئیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کتنی ٹیمز نے ایسا کیا ہے جو کہ پاکستان نے کر دیا کہ وہاں سلیکٹ ہوا اور اس کے بعد وہاں سے واپس بھجوا دیا, تو یہ ہیڈ لائنز ٹھیک نہیں لگتی ہیں, اور یہ اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک پازیٹیو میسج جائے بیفور چیمپئنز ٹرافی کہ ہم ایک ہیں, سارے جو ہے ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہے, سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز فٹ ہوں. اور عمر اکمل پہ مجھے اس لیے حیرانگی ہے کہ اگر کریئر کے اوپر ان کے ایک دھبا لگ گیا ہوا ہے, اس کو وہ صاف کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں؟
فاسٹ بالر محمد عباس ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی 2 سال سے عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے ٹیم میں شامل کیے گئے, جہاں انہوں نے 3 ٹیسٹ میچوں میں 15 وکٹیں حاصل کر کے اپنا سلیکشن درست ثابت کر دکھایا. محمد عباس چیمپئنز ٹرافی کے لیے اعلان کرتا ٹیم میں نہیں ہے, لیکن ٹیم مینجمنٹ نے انہیں انگلینڈ میں ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کا موقع دیا. میں نے محمد عباس سے پوچھا کہ ویسٹ انڈیز کے دورے میں اپنی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں.
اچھا راز, ڈیبیو سیریز اور ہم جیت کے ہیں, اس ٹیم کا حصہ ہوں جو فرسٹ ٹائم ویسٹ انڈیز میں جیت کے آئی ہے, تو بہت خوشی ہے.
محمد عباس کو میں نے یاد دلایا کہ وکٹ حاصل تو کی لیکن نو بال ہو گئی, اس وقت کیا احساسات تھے؟
3 میچوں میں کوئی بھی نو بال نہیں ہو میرا, تو آؤٹ ہوا چیز, تو اس ٹائم پتا چلا کہ جو ہے نا نو بال ہو گیا, تو کافی اس بال سے میں ڈسارڈ ہوا اپنے سے, لیکن ہوپ تھی, محنت کر رہے تھے اور اسی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا.
محمد عباس سے میرا اگلا سوال تھا کہ تمام تر کوشش کے باوجود آپ مصباح الحق کی سینچری مکمل نہ کرا سکے اور آؤٹ ہو گئے, کتنی مایوسی ہوئی تھی اس وقت؟
پلان یہی تھا کہ چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ کرنی ہے, تھوڑے تھوڑے رنز جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے, تو میں جب گیا تو میرا یہی پلان تھا تو وکٹ پہ رہنا ہے اور پارٹنرشپ کرنی ہے. جب مصباح بھی 68 پہ تھے جب میں گیا, میں نے مصباح بھی کو بولا میں ان شاء اللہ آپ ٹینشن نہیں لیں, آپ کریں گے رنس, تو انفارچونیٹلی آؤٹ ہو گیا, تو جس کے لیے میں وری ہوں, ساری زندگی اس کو یاد رکھوں گا.
چیلسی آر چیمپئنز اگین. And in the sunshine at Stamford Bridge.
Chelsea ایک مرتبہ پھر انگلش پریمیئر لیگ چیمپئن بن گئی. در حقیقت لیگ ختم ہونے سے 9 دن پہلے ہی ٹائٹل چیلسی کے ہاتھ آ چکا تھا, اور وہ انگلینڈ کی پہلی ٹیم بھی بنی ہے جس نے 38 میچوں کی پریمیئر لیگ میں 30 میچز جیتے ہیں.
چیلسی پلیئرز ہیو کم اوور ہیئر ٹو دس سائیڈ آف دی فیلڈ اینڈ ہیو کریٹڈ اے گارڈ آف آنر فار دی کلب کیپٹن جان ٹیری ٹو لیو دی فیلڈ ان دی فرسٹ ہاف.
اس کے ساتھ ہی کپتان جان ٹیری کی چیلسی کے ساتھ 22 سالہ طویل وابستگی بھی اختتام کو پہنچی, جو کھیل کے 26ویں منٹ میں 26 نمبر کی اپنی شرٹ کے ساتھ میدان سے باہر گئے تو شائقین اور کھلاڑیوں نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا. اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
لندن میں اسٹوڈیو مینیجر اسٹوئرٹ ولی اور اسلام آباد میں اسرار الحق کی معاونت سے ترتیب دیے ہوئے آج کے سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, سربین ختم ہوا, پروڈیوسر تھے اس کے فراز ہاشمی. کاشف قمر کو اجازت دیجیے اور آپ نازش ظفر سے سنیے اہم خبروں کا خلاصہ.
پاکستان میں مالی سال 2017-18 کے لیے وفاقی بجٹ آج پیش کیا گیا. بجٹ میں ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے 10 کھرب روپے مختص کیے گئے ہیں, جبکہ مجموعی قومی پیداوار میں اضافے کا ہدف 6% رکھا گیا. مصر کے سرکاری میڈیا کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے قبطی مسیحوں کو لے کر جانے والی ایک بس پر فائرنگ کر کے کم از کم 26 افراد کو ہلاک اور 25 کو زخمی کر دیا. بنگلہ دیش میں اعلیٰ ترین عدالت کے باہر سے متنازع عدل کا مجسمہ ہٹانے کے واقعے پر پرتشدد احتجاج کیا گیا. انصاف کی علامت عورت کا مجسمہ ہٹانے کے لیے مذہبی گروہوں کی جانب سے دباؤ تھا. سری لنکا میں آفات سے نمٹنے والے محکمے کا کہنا ہے کہ ملک میں سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 91 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں. حکام نے غیر ملکی امداد کی اپیل بھی کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.